رات سے اس طرح نکھرتی ہے یہاں شام کے بعد، رات سے اس طرح نکھرتی ہے یہاں شام کے بعد، رات اس طرح نکھرتی ہے یہاں شام کے بعد، تیرگی آنے سے ڈرتی ہے یہاں شام کے بعد، تیرگی آنے سے ڈرتی ہے یہاں شام کے بعد، رات اس طرح نکھرتی ہے یہاں شام کے بعد، تیرگی آنے سے ڈرتی ہے یہاں شام کے بعد،
تیرگی مانے اندھیرا، تیرگی مانے اندھیرا،
رات اس طرح نکھرتی ہے یہاں شام کے بعد، تیرگی آنے سے ڈرتی ہے یہاں شام کے بعد، باغباں آپ نے گلشن کا بھرم رکھا ہے، باغباں آپ نے گلشن کا بھرم رکھا ہے، خوشبوئے دوست بکھرتی ہے یہاں شام کے بعد، خوشبوئے دوست بکھرتی ہے یہاں شام کے بعد، باغباں آپ نے گلشن کا بھرم رکھا ہے، باغباں آپ نے گلشن کا بھرم رکھا ہے، خوشبوئے دوست بکھرتی ہے یہاں شام کے بعد، تیرگی آنے سے ڈرتی ہے یہاں شام کے بعد،
درمیان میں جگہ ہے اس کو پر کر لیجئے، جزاکم اللہ، تھوڑا آگے آگے جائیے، ایک دفعہ دوالا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ہم سے فرمایا کہ تھوڑا آگے آگے آ جاؤ، ہم آگے آگے اسی طرح کھسک رہے تھے، حضرت فرمایا دیکھو کیسے کیسی اچھے لگ رہے ہیں میڈک کی طرح آگے آ رہے ہیں
رات اس طرح نکھرتی ہے یہاں شام کے بعد، تیرگی آنے سے ڈرتی ہے یہاں شام کے بعد، باغباں آپ نے گلشن کا بھرم رکھا ہے، باغباں آپ نے گلشن کا بھرم رکھا ہے، خوشبوئے دوست بکھرتی ہے یہاں شام کے بعد، چودھویں رات کے محتاج نہیں ہیں ہم لوگ، چودھویں رات کے محتاج نہیں ہیں ہم لوگ، چودھویں رات کے محتاج نہیں ہیں ہم لوگ، چاندنی روز اترتی ہے یہاں شام کے بعد، چاندنی روز اترتی ہے یہاں شام کے بعد، چاندنی روز اترتی ہے یہاں شام کے بعد، رات پر رشک کیا کرتی ہے دن کی رونق، رات پر رشک کیا کرتی ہے دن کی رونق، پوچھ مت کیسی گزرتی ہے یہاں شام کے بعد، پوچھ مت کیسی گزرتی ہے یہاں شام کے بعد، ڈوبتا دل لیے آیا ہوں یہاں یہ سن کر، ڈوبتا دل لیے آیا ہوں یہاں یہ سن کر، ڈوبتی شے بھی ابھرتی ہے یہاں شام کے بعد، ڈوبتی شے بھی ابھرتی ہے یہاں شام کے بعد، ڈوبتا دل لیے آیا ہوں یہاں یہ سن کر، ڈوبتا دل لیے آیا ہوں یہاں یہ سن کر، ڈوبتی شے بھی ابھرتی ہے یہاں شام کے بعد، ڈوبتی شے بھی ابھرتی ہے یہاں شام کے بعد، زاہد خشک بھی پی لے تو وہ تائب ہو جائے، زاہد خشک بھی پی لے تو وہ تائب ہو جائے، میں فلک سے جو اترتی ہے یہاں شام کے بعد، میں فلک سے جو اترتی ہے یہاں شام کے بعد، زاہد خشک بھی پی لے تو وہ تائب ہو جائے، زاہد خشک بھی پی لے تو وہ تائب ہو جائے، میں فلک سے جو اترتی ہے یہاں شام کے بعد۔
حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرے پینے کو دوستو سن لو، میرے پینے کو دوستو سن لو، آسمانوں سے میں اترتی ہے، آسمانوں سے میں اترتی ہے۔
کرامت یقیناً تیری یاد کی ہے، کرامت یقیناً، کرامت یقیناً تیری یاد کی ہے، ابھی تیرگی تھی ابھی روشن ہے، ابھی تیرگی تھی ابھی روشن ہے، کرامت یقیناً تیری یاد کی ہے، ابھی تیرگی تھی ابھی روشن ہے، ابھی تیرگی تھی۔ اثر ہے کسی کی شعائے نظر کا، اثر ہے کسی کی شعائے نظر کا، مجھے تو ہر ایک شے حسین لگ رہی ہے، مجھے تو ہر ایک شے حسین لگ رہی ہے، ابھی تیرگی تھی ابھی روشن ہے۔ ڈرا نہ غم ہائے جانا سے ہم کو، ڈرا نہ غم ہائے جانا سے ہم کو، کہ یہ غم ہماری لغت میں خوشی ہے، کہ یہ غم ہماری، ڈرا نہ غم ہائے جانا سے ہم کو، ڈرا نہ غم ہائے جانا سے ہم کو، کہ یہ غم ہماری لغت میں خوشی ہے، کہ یہ غم ہماری لغت میں خوشی ہے، ابھی تیرگی تھی ابھی روشنی ہے۔ جسے آزمانا ہو وہ آزمائے، جسے آزمانا ہو وہ آزمائے، قرار دل و جان غم عاشقی ہے، قرار دل و جان غم عاشقی ہے، ابھی تیرگی تھی
ابھی روشنی ہے ابھی تیرگی تھی
چراغوں کی لو کو بڑھانا پڑے گا چراغوں کی لو کو بڑھانا پڑے گا ہواؤں کی رفتار بڑھنے لگی ہے ہواؤں کی رفتار بڑھنے لگی ہے چراغوں کی لو کو بڑھانا پڑے گا چراغوں کی لو کو بڑھانا پڑے گا ہواؤں کی رفتار بڑھنے لگی ہے ہواؤں کی رفتار بڑھنے لگی ہے غمِ دوست کا ایک لمحہ بھی تائب غمِ دوست کا ایک لمحہ بھی تائب خدا کی قسم حاصل زندگی ہے خدا کی قسم حاصل زندگی ہے ابھی تیرگی تھی ابھی روشنی اگر نہ خاک نشینوں کے درمیاں گزرے اگر نہ خاک نشینوں کے درمیاں گزرے نہ پوچھوں پھر اپنی کہاں کہاں گزرے نہ پوچھوں پھر اپنی کہاں کہاں گزرے اگر نہ خاک نشینوں کے درمیاں گزرے نہ پوچھوں پھر اپنی کہاں کہاں گزرے خدا کے عشق کی سچائی کا ثبوت ہے یہ
ثبوت ملاحظہ کیجیے اللہ تعالیٰ کے عشق کی سچائی کا
کہ خدا کے عشق کی سچائی کا ثبوت ہے یہ غموں کی راہ سے ہم ہو کے شادماں گزرے غموں کی راہ سے ہم ہو کے شادماں گزرے خدا کے عشق کی سچائی کا ثبوت ہے یہ غموں کی راہ سے ہم ہو کے شادماں گزرے غموں کی راہ سے ہم ہو کے شادماں گزرے
غموں کی راہ سے اگر غمگین گزرے تو یہ کوئی کمال نہیں اللہ تعالیٰ کے غم کے راستے میں ساتھ ساتھ خوشیاں ملتی رہتی ہیں
ایک طرف غم کے رستے کا اٹھاتے جائیے ایک طرف غم کے رستے کا اٹھاتے جائیے دوسری جانب خوشی منزل کی پاتے جائیے دوسرے جانب خوشی منزل کی پاتے جائیے، اگر نہ خاک نشینوں کے درمیان گزرے نہ پوچھوں پھر اپنی کہاں کہاں گزرے، کچھ ایسی زیست کی ترتیب اب ہماری ہو.
زیست مانی زندگی، زیست مانی زندگی.
کچھ ایسی زیست کی ترتیب اب ہماری ہو کہ ایک لمحہ بھی کوئی نہ رائیگاں گزرے، کہ ایک لمحہ بھی کوئی نہ رائیگاں گزرے، نہ پوچھوں پھر اپنی کہاں کہاں گزرے. خدا حسن نگہباں ہو جب تو اس دل سے، خدا حسن نگہباں ہو جب تو اس دل سے، مجال ہے جو خیال رخ بتا گزرے، مجال ہے جو خیال رخ بتا گزرے. خدا حسن نگہباں ہو جب تو اس دل سے، مجال ہے جو خیال رخ بتا گزرے، مجال ہے جو خیال رخ بتا گزرے. دیوانہ جان کے اہل خرد معاف کریں، دیوانہ جان کے، دیوانہ جان کے اہل خرد معاف کریں، سماعتوں پہ میری بات گر گراں گزرے، سماعتوں پر میری بات گر گراں گزرے. وہاں کا عیش ہی دراصل عیش ہے طائب،
لا عیش الا عیش الآخرہ.
وہاں کا عیش ہی دراصل عیش ہے طائب، گزار لیں گے یہ دن جس طرح یہاں گزرے، گزار لیں گے یہ دن جس طرح یہاں گزرے، گزار لیں گے یہ دن جس طرح یہاں گزرے.
مدح شیخ کے یہ اشعار ہیں کہ
اور بھی ہوں گے مگر تو تو ہے، اور بھی ہوں گے مگر تو تو ہے، میری تکمیل آرزو تو ہے، میری تکمیل آرزو تو ہے. اور بھی ہوں گے مگر تو تو ہے. جاگتا ہوں تیرے خیالوں میں، جاگتا ہوں تیرے خیالوں میں، جاگتا ہوں تیرے خیالوں میں، میرے خوابوں میں ہوبہو تو ہے، جاگتا ہوں تیرے خیالوں میں، میرے خوابوں میں ہوبہو تو ہے، اور بھی ہوں گے مگر تو تو ہے، تیرے رشتے گواہ ہیں اس کے، تیرے رشتے گواہ ہیں اس کے، میری منزل کی جستجو تو ہے، میری منزل کی جستجو تو ہے، تیری آنکھوں سے مل گئی آنکھیں، تیری آنکھوں سے مل گئی آنکھیں، جام تو ہے میرا صبح تو ہے، جام تو ہے میرا صبح تو ہے، کوئی محفل ہو کوئی موقع ہو، کوئی محفل ہو کوئی موقع ہو، میرا موضوع گفتگو تو ہے، میرا موضوع گفتگو تو ہے، اور بھی ہوں گے مگر تو تو ہے۔ اپنی صورت نہیں بدلتے ہیں، اپنی صورت نہیں بدلتے ہیں، اور پھر آئینے سے جلتے ہیں، اپنی صورت نہیں بدلتے ہیں، اور پھر آئینے سے جلتے ہیں، اپنی صورت نہیں بدلتے ہیں، اپنی صورت نہیں بدلتے ہیں، اور پھر آئینے سے جلتے ہیں، اور پھر آئینے سے جلتے ہیں، نفس پہلو میں ہے حریف میرا، نفس پہلو میں ہے حریف میرا، آستینوں میں سانپ پلتے ہیں، آستینوں میں سانپ پلتے ہیں، نفس پہلو میں ہے حریف میرا، آستینوں میں سانپ پلتے ہیں، آستینوں میں سانپ پلتے ہیں، کس قدر مصلحت پسند ہیں ہم، کس قدر مصلحت پسند ہیں ہم، دیکھ کر رخ ہوا کے چلتے ہیں، دیکھ کر رخ ہوا کے چلتے ہیں، مہر تاباں پہ جن کی ہیں نظریں، مہر تاباں پہ جن کی ہیں نظریں، جگنوں سے کہاں بہلتے ہیں، جگنوں سے کہاں بہلتے ہیں، مہر تاباں پہ جن کی ہیں نظریں، مہر تاباں پہ جن کی ہیں نظریں، جگنوں سے کہاں بہلتے ہیں، جگنوں سے کہاں بہلتے ہیں، اب بھی باقی ہے بچپنا طائب، اب بھی باقی ہے بچپنا طائب، ہر کھلونے پہ ہم مچلتے ہیں، ہر کھلونے پہ ہم مچلتے ہیں، اب بھی باقی ہے بچپنا طائب، ہر کھلونے پہ ہم مچلتے ہیں، ہر کھلونے پہ ہم مچلتے ہیں، اپنی صورت نہیں بدلتے ہیں، اور پھر آئینے سے جلتے ہیں،
خزائن شریعت و طریقت سے پڑھ کر سناتا ہوں، میرے شیخ سیدی حسین ادیم حبی و محبوبی مرشدی و مولائی شیخ الرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے ملفوظات جو آج سے تقریباً 40 برس پہلے کے ملفوظات و ارشادات ہیں، اور ان کی حفاظت و نقل اور تحریر کا کارنامہ انجام دیا ہے میرے سیدی سندی محبی و محبوبی مشفقی و مصلحی و مربی و محسنی حضرت والا صدیق زمان حضرت والا میر صاحب دامت برکاتہم نے. نماز میں دو سجدوں کی فرضیت کا راز. ارشاد فرمایا کہ نماز میں رکوع ایک ہے اور سجدے دو کیوں ہیں؟ علامہ شامی ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وجہ لکھی ہے کہ رغم للشیطان، یہ شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے اور اس کو جلانے کے لیے ہے کہ اے شیطان، تو نے ایک سجدے سے انکار کیا، لے ہم دو سجدے کرتے ہیں. دو سجدوں سے شیطان کو ذلیل کرنا مقصود ہے کہ دیکھو ہمارے خاص بندے ایسے ہوتے ہیں، تجھ سے ایک سجدہ نہ ہو سکا، یہ ہر نماز میں دو دو سجدے کرتے ہیں. اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ شیطان کا دل بھی نہیں جلاتا، اس کو یہ گناہ الگ ہوگا کہ شیطان کا دل جلانے کا حکم تھا اور بے نمازی اس سے محروم رہا. معلوم ہوا کہ کسی کا دل جلانا بھی ثواب ہے. سبحان، یہ دین فہمی کی بات ہے. سبحان اللہ. معلوم ہوا کہ کسی کا دل جلانا بھی ثواب ہے، جیسے حج و عمرے کے طواف میں رمل یعنی اکڑ کے چلنا سنت موقدہ ہے، یہ محض کافروں کو جلانے کے لیے ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد صحابہ بیمار ہو گئے تھے، اس لیے رمل کا حکم ہوا کہ اکڑ کے چلو تاکہ کافر یہ نہ سمجھیں کہ ہجرت کی وجہ سے یہ لوگ کمزور ہو گئے ہیں، بلکہ طاقتور سمجھ کر ان کا دل اور جلے اور روب و ہیبت بھی بیٹھ جائے. اور صحابہ نے ہمیں ایک ادب اور سکھا دیا کہ مدینے جا کر جب بیمار ہو گئے تو یہ نہیں کہا کہ مدینے کی آب و ہوا ہمیں موافق نہیں آئی، بلکہ یہ فرمایا کہ مدینہ طیبہ کی آب و ہوا کے ہم موافق نہیں ہوئے. حج کا زمانہ ہے، ہم سب یہ چیز کو یاد رکھ لیں. اگر ہم لوگ ہوتے تو پتہ نہیں کیا منہ سے نکال دیتے، لیکن صحابہ جو اونٹ چرانے والے تھے، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے کس درجہ فہم پیدا ہو گئی تھی. ان کا ادب دیکھیے کہ نقص کی نسبت اپنی طرف کی کہ ہم یہاں کی آب و ہوا کے موافق نہیں ہوئے، وہاں کی آب و ہوا کی طرف نقص کی نسبت نہیں کی، چونکہ دیکھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں داخل ہوتے تو اپنے جسم مبارک سے چادر ہٹا کر اونٹنی کی پیٹھ پر رکھ دیتے اور فرماتے کہ مدینے کی خاک مجھ کو لگ جائے. یہ بہت مبارک خاک ہے جہاں سے اللہ کا دین نشر ہو رہا ہے. جس مٹی کو نبی نے اپنے بدن مبارک پر ملا ہو، جس مٹی کو نبی قیمتی سمجھتا ہو، اس مٹی کی کیا قیمت ہوگی؟ سبحان اللہ. یہ دولت جو دین فہمی کی اور ادب کی ہے، یہ آج بھی زندہ ہے، اولیاء اللہ کے سینوں سے ملتی ہے. نو شعبان المعظم 1421 ہجری مطابق 5 نومبر سن 2000 بعد نماز مغرب شب دوشنبہ. محبت الہیہ کی ازلی ابدی اور بے مثل شراب. حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم، صدر دارالعلوم کراچی، حضرت مرشدی مدظلہم العالی کی عیادت کے لیے تشریف لائے. دوران گفتگو حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دوستوں سے ایک بات کی گزارش کی، اور یہ بات غالباً آپ مجھ سے ہی سنیں گے، شاید کسی سے نہ سنا ہوگا. یہ علم اللہ تعالی نے مجھے عطا فرمایا ہے اور شاید مجھے اس میں خاص فرمایا ہے. ھذا مما خصنی اللہ تعالی شانہ بلطفہ و کرمہ. آپ بھی انشاءاللہ اس کی تصدیق کریں گے. اللہ تعالی کی ذات ازلی ابدی ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالی کا کوئی مثل، ہمسر اور مساوی نہیں ہے. اللہ کی محبت کی شراب ازلی ابدی ہے، اور جنت کی شراب ابدی تو ہے لیکن ازلی نہیں ہے. یعنی جنت کی جو نعمت ہے، جو مخلوق ہے جنت، وہ پہلے کبھی نہیں تھی لیکن ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، پہلے نہیں تھی لیکن ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ جنت کی شراب ابدی تو ہے لیکن ازلی نہیں ہے، ازلیت کی تجلیات سے جنت کو بھی اللہ نے محروم رکھا تاکہ برابری اور ہمسری لازم نہ آئے۔ یہ ہے توحید کہ اللہ تعالی نے اپنے قرب کی لذت کو شراب ازلی و ابدی دونوں سے نوازا ہے، اور جنت کی شراب ابدی تو ہے لیکن شان ازلیت سے محروم ہے، اور جنت کی ابدیت بھی مخلوق ہے۔ حق تعالی کی عطا فرمودہ ہے، حق تعالی کی عطا سے جنت کو ابدیت ملی ہے، اور حق تعالی کی ذات ابدی قدیم اور واجب الوجود ہے، لہذا جنت کی موہوبہ ابدیت اور حق تعالی کی ذاتی ابدیت بھی میں بھی کوئی تماثل اور ہمسری نہیں ہے۔ جب ان کی شان ولم یکل لہو کفواً احد ہے تو کوئی شے کلن یا جزءً اس کے مماثل اور ہمسر کیسے ہو سکتی ہے؟ چنسبت خاک را با عالم پاک۔ یہی وجہ ہے کہ جنت میں جب اللہ تعالی کے دیدار کی ازلی ابدی شراب ملے گی تو اہل جنت کو جنت بھی یاد نہیں آئے گی، جتنی دیر تک اللہ کو دیکھیں گے وہ ایسی لذت ہوگی جس کے سامنے جنت اور نامائے جنت کی ابدی لذتیں ہیچ اور کل عدم ہو جائیں گی، کیونکہ جب اعلیٰ درجے کی منہ کو لگ جاتی ہے تو ادنا درجے کی منہ کو نہیں لگتی۔ سہنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے، تیرے جلووں کے آگے ہمت شرح و بیان رکھ دی، زبانیں بے نگاہ رکھ دی، نگاہیں بے زبان رکھ دی۔ حالانکہ جنت کی شان مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر ہے کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی کے قلب پر اس کا خیال گزرا، اور وہاں کیا کیا نعمتیں ہیں، حوریں، دودھ، شہد اور شراب کی نہریں وغیرہ، اور فلیتنافس المتنافسون کا حکم بھی ہے، مگر اپنی ذات کے مقابلے میں جنت کو تھوڑی رکھا ہے۔ اللہ تعالی خالق جنت ہیں، لہذا جنت اللہ کی ذات کے مساوی کیسے ہو سکتی ہے؟ معارف القرآن میں بحوالہ تفسیر قرطبی بروایت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ للذین احسن الحسنى وزیادہ کی تفسیر منقول ہے، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی کہ اس جگہ الحسنى یعنی اچھے بدلہ، اچھے بدلے سے مراد جنت ہے، اور زیادہ سے مراد حق تعالی سبحانہ کی زیارت ہے۔ سبحان اللہ، جو اہل جنت کو حاصل ہوگی۔ اور صحیح مسلم کی روایت منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اہل جنت جنت میں داخل ہو چکیں گے تو حق تعالی ان سے خطاب فرمائیں گے کہ کیا تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ اگر ہو تو بتلاؤ، ہم اسے پورا کریں گے۔ اہل جنت جواب دیں گے کہ آپ نے ہمارے چہرے روشن کیے، ہمیں جنت میں داخل فرمایا، جہنم سے نجات دی، اس سے زیادہ اور کیا چیز طلب کریں؟ اس وقت درمیان سے حجاب اٹھا دیا جائے گا اور سب اہل جنت حق تعالی کی زیارت کریں گے۔ تو معلوم ہوگا کہ جنت کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر یہ نعمت تھی، جس کی طرف ان کا دھیان بھی نہیں گیا تھا، جو رب العالمین نے محض اپنے کرم سے بے مانگے عطا فرمائی۔ لہذا اللہ تعالی کے عاشقین جنت سے مستغنی نہیں ہیں، کیونکہ جنت محل دیدار الہی ہے اور اللہ کے عاشقوں کے رہنے کی جگہ ہے، لیکن وہ عبادت جنت کے لیے نہیں کرتے، اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ وہ اللہ کی محبت کی ازلی ابدی شراب سے ایسے مست ہیں کہ جنت کی ابدی شراب ان کے لیے کمتر درجے میں ہو گئی۔ یہ عاشق ذات حق ہے، جب اللہ کے دیدار میں یہ خاصیت ہے کہ جنت یاد بھی نہیں آئے گی، تو اللہ کے نام میں بھی یہ خاصیت مرتب ہوتی ہے کہ ان کے نام میں وہ دونوں جہان سے بڑھ کر مزہ پاتے ہیں۔ میرا شعر ہے، حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے، وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے، مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے۔ وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے، مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے۔ اور حضرت فرماتے ہیں، بسودائے جانا زجا مشتغل، بذکر حبیب از جہاں مشتغل، بیاد حق از خلق بگریختہ، چنا مست ساقی کے میں ریختہ۔ محبوب حقیقی کے عشق میں یہ اپنی جان سے بے پرواہ اور اپنے محبوب کی یاد میں سارے جہان سے مستغنی ہیں، اللہ کی یاد میں خلق سے کنارہ کش ہیں، اور اس ساقی ازل کی ذات پر ایسے فریفتہ ہوئے کہ نعمتوں کی شراب کی طرف التفات باقی نہ رہا۔ لہذا جنت بھی حق تعالی کی ذات کی ہمسری نہیں کر سکتی، کیونکہ کوئی ان کا کفو اور ہمسر نہیں۔ اس کی ایک اور دلیل نص قطعی سے پیش کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، حق تعالی کی رضا کو جنت پر مقدم فرمایا اور واو عطف کا داخل فرمایا، اور معطوف علیہ معطوف میں مغایرت لازم ہے، لہذا معلوم ہوا کہ اللہ کی محبت کی ڈش اور ہے اور جنت کی ڈش اور ہے۔ لہذا ثابت ہو گیا کہ اللہ کی محبت کی شراب ازلی ابدی لا مثل لہو ہے، اور جنت کی شراب ابدی ہے ازلی نہیں۔ اب رہ گئی دنیا، تو دنیا کی شراب نہ ازلی ہے نہ ابدی، بہت گھٹیا قسم کی ہے۔ پوری دنیا کی نعمتیں اگر جمع کی جائیں تو ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں۔ حدیث پاک میں ہے، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقا کافرا منہا شربۃ، اگر دنیا اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا۔ اس لیے دنیا پر شکر تو کرنا چاہیے کہ نعمت ہے، لیکن دل میں اس کی محبت نہ آئے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ نفس کا علاج، ارشاد فرمایا کہ نفس کے ساتھ ایسا معاملہ کرو جیسے ہرن اور شیر کا، کہ ہرن شیر سے کانپتا رہتا ہے، اسی طرح تم نفس کے مقابلے میں شیر بن جاؤ کہ وہ تم سے کانپتا رہے۔ یہ نہیں کہ نفس شیر بنا ہوا ہے اور تم کانپ رہے ہو۔ شیر جب ہرن کا شکار کرتا ہے اس کا خون چوس لیتا ہے، تم بھی نفس کا خون چوس لو۔ یہ سب سے بڑا دشمن ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمایا ہوا دشمن ہے، ان اعدا عدوک فی جنبیک، سب سے بڑا دشمن تمہارے پہلو میں ہے، لہذا اس کا خون چوس لو ورنہ یہ تمہارا خون چوس لے گا۔ نفس کا خون چوسنا یہ ہے کہ جن گناہوں کا وہ تقاضا کرے اس کے خلاف کرو، تو سمجھ لو تم نے اس کا خون چوس لیا، اگرچہ اس کے تقاضے کے خلاف کرنے میں کتنی ہی تکلیف ہو، کیونکہ یہ تکلیف آپ کو نہیں ہو رہی، آپ کے دشمن کو ہو رہی ہے، اور دشمن کی تکلیف پر غمگین ہوتے ہیں یا خوش؟ لہذا خوش ہو جاؤ کہ آج دشمن غمزدہ ہے۔ سبحان، بات یہ ہے کہ نفس کی تکلیف کو ہم اپنی تکلیف سمجھتے ہیں، حالانکہ ہمارے دشمن کو تکلیف ہے۔ کبر کی تعریف، کبر کیا چیز ہے؟ کبر کی حقیقت کیا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبر نام ہے دو جز کا۔ کبر کے اجزائے ترکیبیہ دو ہیں، بطر الحق اور نمبر دو غمت الناس۔ بطر الحق یعنی حق بات کو قبول نہ کرنا، کبر کا پہلا جز ہے۔ دل کہتا ہے کہ قبول کر لو، کیونکہ فلاں شخص جو بات کہہ رہا ہے حق ہے، لیکن قبول نہیں کروں گا کیونکہ میں بوڑھا ہوں، وہ عمر میں مجھ سے چھوٹا ہے، تو حق بات کو نہ قبول کرنا کبر ہے۔ اور نمبر دو غمت الناس یعنی لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ الناس میں الف لام استغراق کا ہے، اس میں کافر بھی شامل ہے۔ کافر کو بھی ہم حقیر نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ ممکن ہے کہ آخری وقت میں وہ کلمہ پڑھ لے اور جنت میں چلا جائے، اور جو مسلمان اس کو حقیر سمجھتا تھا اس کو سزا کے طور پر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اسی لیے کافر کو بھی حقیر سمجھنا حرام ہے۔ لہذا کبر سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ حق بات فوراً قبول کر لے۔ لیکن حضرت والا نے یہاں تعلیم فرمائی تھی کہ کافر کا ادب اور اکرام جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، کافر کا ادب اور اکرام نہ آئے دل میں۔ حقیر نہیں جانے، لیکن اس کا ادب اور اکرام کرنا بھی، اس میں بھی کفر کا اندیشہ ہے۔ اس لیے انجام کے اعتبار سے اس کو حقیر نہ جانا جائے. اسی لیے کافر کو بھی حقیر سمجھنا حرام ہے. لہذا کبر سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ حق بات فوراً قبول کر لے اور اس میں اپنی کوئی توہین نہ سمجھے. اور دوسرے یہ کہ لوگوں کو حقیر نہ سمجھو، نہ کافر کو نہ مسلمان کو. مسلمان تو ظاہر ہے کہ ایمان رکھتا ہے، ممکن ہے باوجود بے عملی کے اس کا کوئی عمل اللہ کے یہاں قبول ہو اور اللہ کے یہاں وہ پیارا ہو اور اس کی سب خطائیں معاف ہوں. لہذا اللہ کے یہاں مقبولیت کی تم کو کیا خبر ہے؟ اس لیے تکبر کرنے والا گدھا اور احمق ہے. میرے شیخ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تکبر اسی کو ہوتا ہے جو احمق اور بیوقوف ہوتا ہے، کیونکہ نتیجہ آؤٹ نہیں ہوا، قیامت کا فیصلہ معلوم نہیں ہوا اور یہ خود کو سمجھ رہا ہے کہ میں بڑا بزرگ ہوں. اس لیے دو جملے کبر کا علاج ہیں. اللہ سے کہو کہ یا اللہ، میں سارے مسلمانوں سے حقیر اور کمتر ہوں فی الحال، یعنی اس وقت بھی میں ہر مسلمان سے کمتر ہوں، کیونکہ ممکن ہے کہ اس کا کوئی عمل آپ کے یہاں قبول ہو جس کی وجہ سے اس کے سب گناہ معاف ہو گئے ہوں. اور دوسرا جملہ یہ ہے کہ یا اللہ، میں تمام کافروں سے اور جانوروں سے بھی کمتر ہوں فی المآل، یعنی انجام کے اعتبار سے، کیونکہ اگر خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو جانور بھی مجھ سے اچھے ہیں، کافر بھی مجھ سے اچھے ہیں. ایک دفعہ یہ جملہ صبح و شام اللہ تعالی سے کہہ دے اور اس کا معمول بنا لے. اسلام کی صداقت کی ایک دلیل. 17 رمضان المبارک 1423 ہجری مطابق 22 نومبر سن 2002، مجلس بعد تراویح 9:30 بجے، بروز جمعہ، در برآمدہ مسجد اشرف واقع خانقاہ امدادیہ اشرفیہ گلشن اقبال کراچی. اسلام کی صداقت کی ایک دلیل. ارشاد فرمایا کہ میرے دوستو، اسلام کی صداقت اور اسلام کی عظمت کی ایک دلیل آج بیان کرتا ہوں کہ اسلام سچا مذہب ہے. کافر اگر بیمار ہو جائے تو اس کو تو بڈھا ہاؤس میں داخل کر دیتے ہیں، جہاں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، کوئی عزیز و اقارب نہیں ہوتے، بیچارے گھٹ گھٹ کے مر جاتے ہیں. بعضوں کو مارفیہ کا انجیکشن لگا دیتے ہیں، ڈاکٹروں کو کچھ پیسہ دے دیا کہ بڑے میاں کو چلتا کرو، خود سے نہیں جاتے تو انہیں چلتا کرو. اب اسلام کی سنیے کہ اسلام مریضوں کو کیا کہتا ہے. اگر کوئی مریض ہو جائے تو کافر تو اس کو بالکل کنڈم، ناقابل ریفرنڈم سمجھتا ہے، یعنی کچھ نہیں سمجھتا، حقیر سمجھتا ہے. اللہ تعالی فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ قیامت کے دن میرا سوال ہوگا کہ میں بیمار ہوا تو تم مجھ کو دیکھنے کیوں نہیں آئے. بندہ کہے گا کہ اے اللہ، آپ تو بیماری سے پاک ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جب میرے خاص بندے بیمار ہوئے تھے تو تم دیکھنے کیوں نہیں آئے، وہیں میں بھی تم کو مل جاتا. اسلام نے یہ عزت مریضوں کو بخشی. مریض کو ساری دنیا کے لوگ حقیر سمجھتے ہیں، مگر اسلام نے یہ عزت اور شرف بخشا کہ بیمار آدمی کو کوئی حقیر نہ سمجھنے پائے. جو حقیر سمجھے گا وہ احمق ہے، کیونکہ اس کے پاس اللہ ملے گا. اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اس مریض کو دیکھنے آتے تو وہیں تو میں بھی تھا، میں اپنے خاص بندوں کے پاس ہوتا ہوں اور اپنی نعمت خاص سے ان کو نوازتا ہوں. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بھائی وہاں اللہ کا قرب ملتا ہے، چلو وہیں بیٹھ جائیں، رات دن وہیں بیٹھے رہیں، قرب کو چھوڑنا کہاں جائز ہے، خوب دیر تک بیٹھو، تو اسلام نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. حضرت والا تشریف لا رہے ہیں.
السلام علیکم. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بھائی وہاں اللہ کا قرب ملتا ہے، چلو وہیں بیٹھ جائیں، رات دن وہیں بیٹھے رہیں، قرب کو چھوڑنا کہاں جائز ہے، خوب دیر تک بیٹھو، تو اسلام نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ دیر تک نہ بیٹھو، تھوڑے سے قرب پر راضی رہو، وہ قرب لے کر چلے آؤ، وہ قرب ہمیشہ رہے گا، فنا نہیں ہوگا، اللہ کا قرب فنا نہیں ہوتا، اس لیے تھوڑی دیر بیٹھ کر چلے آؤ، کیونکہ اس کو اگر پیشاب پخانہ لگ گیا تو مریض کیا کرے گا، تمہاری رعایت سے بیچارہ بیٹھا رہے گا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم ہے، عیادت کی سنت ہے کہ ہلکی پھلکی عیادت کرو، زیادہ دیر مریض کے پاس مت بیٹھو. پس اسلام نے مریض کو یہ عزت دی کہ اس کے قرب کو اللہ تعالی نے اپنا قرب بیان کیا کہ میں تمہیں اس مریض کے پاس ملوں گا. اب اس کے بعد کوئی مریض کو حقیر سمجھ سکتا ہے؟ تو مریض کو جو حقیر سمجھے گا تو گویا اللہ کو حقیر سمجھنا لازم آئے گا، اس لیے مریض کو محترم سمجھ کر جائے گا اور دعا کرائے گا، کیونکہ دوسری حدیث میں ہے دعاء المریض کا دعاء الملائکہ، مریض کی دعا مثل فرشتوں کی دعا کے ہے، مریض کی دعا ایسی ہے گویا فرشتے دعا کر رہے ہوں، اللہ تعالی نے مریض کا رتبہ مثل فرشتوں کے رکھ دیا، مریض کی عظمت بڑھا دی کہ جاؤ اس سے دعا کراؤ، اس کی دعا مثل فرشتوں کی دعا کے ہے. تو میں نے سمجھا کہ آج تائب صاحب کے دعائیہ اشعار سن کر بعض لوگ ترس کھا کر کہیں رات بھر نہ روئیں کہ ارے اختر بیمار پڑ گیا، ارے یہ بیماری سب اللہ کی طرف سے ہے، دعا تو ضرور کرنا چاہیے، دعا پر کوئی اعتراض نہیں، مگر مریض کو اللہ کے حکم پر راضی رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی جو آپ کا حکم ہے میں اس پر راضی ہوں، مگر جلدی سے آزمائش کی گھڑی گزار دیجئے، آزمائش کو لمبی نہ کیجئے، کیونکہ ہم ناتواں اور کمزور ہیں، زیادہ لمبی آزمائش کو برداشت نہیں کر سکتے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
تاریخ کا ہے
یہ؟ سن 2002 22 نومبر سن 2000 رمضان المبارک.
انگریزی مہینہ کون سا تھا؟
رمضان المبارک انگریزی مہینہ 22 نومبر
سن 2002
لکھا ہے.
اچھا
1423
اس وقت تک حضرت والا 2002 تک بیان فرماتے تھے، بہت کئی سال بیان فرمایا، میں خیر 5-6 سال تو کیا ہوں زیادہ بیان. اللہ اور پڑھ لیجیے تھوڑا سا. جیسا مریض، ہر مریض کی بھی شان الگ ہے، جیسا مریض ہوگا ویسے ہی اس کا مقاب ہوگا، ویسے ہی اس کی دعا کی قبولیت ہوگی. ایک گناہگار مریض ہے، وہ بھی اس کے اوپر بھی رحمت ہے، لیکن ایک وہ مریض ہے کہ جو اللہ کا بہت ہی پیارا ہے، متقی ہے، اپنی ہر سانس کو اللہ پر فدا کرتا ہے، اپنی آرزوؤں کو اللہ کی مرضی میں فنا کرتا ہے، اس کی دعا، وہ بیمار ہوتا ہے جیسے حضرت والا تھے، اس کی دعا کا کیا مقام ہے کہ جو منہ سے نکل گیا وہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ ویسے ہی کر دیتے. خود بھی حضرت نے فرمایا تھا کہ جیسا مریض ہوتا ہے ویسی ہی اس کی پھر دعا کی قبولیت، جتنا وہ محبوب ہوتا ہے اللہ کو اتنا ہی اس کی عیادت پر بھی اتنا ہی قرب ملتا ہے. ایک عام مسلمان کی عیادت پہ بھی قرب ملتا ہے، لیکن جو قرب عظیم جیسا مریض جو اللہ والا ہوگا، وہ اللہ کا عاشق ہوگا، اس کی عیادت میں کچھ اتنا ہی زیادہ قرب عظیم ملے گا. اس کو فرمایا کہ اگر تم نے مجھ سے میری عیادت کیوں نہیں کی، اللہ تعالیٰ فرما رہے، تو وہ ہر شخص کے لیے، ہر مریض کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایسے ہی اولیاء اللہ کے لیے جو خاص اللہ کے پیارے ہیں، ان کے لیے ہے کہ میں بیمار ہوا تو تم نے میری عیادت کیوں نہیں کی. تو اس کی بیماری کو اپنی اللہ تعالیٰ نے کیا محبت ہے کہ اپنی بیماری سے تعبیر فرمایا. تو یہ جیسا مریض مقرب، ویسے اس سے ملاقات اور اس کی عیادت بھی مقرب، یعنی قرب کا ذریعہ ہے.
ایک علم عظیم، اللہ کا سب سے زیادہ پیارا بننے کا نسخہ. 75 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے یہ علم عظیم عطا فرمایا کہ محبوب بننا ایک درجہ ہے، تو کیوں نہ تم احب بن جاؤ، محبوب سے ایک درجہ اور اونچے ہو جاؤ. دیکھو، ایک تو ہے کہ سارے نیک بندے اللہ کے پیارے ہیں، اور ایک پیاروں میں سب سے پیارا ہونا ہے، ایک محبوب ہونا ہے کہ اللہ کے بندے توبہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، سب محبوب ہیں. لیکن اگر ایک ادا اور سیکھ لو تو پھر پیاروں میں سب سے پیارے بن جاؤ گے. اسی کا نام ہے احب، سب سے زیادہ محبوب. احب اس میں تفضیل ہے، چاہے اس کا استعمال من سے ہو، چاہے اس کا استعمال الف لام سے ہو، چاہے اس کا استعمال معرف باللام مضاف الیہ سے ہو، یا معرفہ ہو، جیسے افضل القوم، افضل المعارف، اشرف المدارس. یہاں الف لام کا استعمال ہوا ہے، اشرف اس میں تفضیل ہے. اور خالد اشرف من زید، خالد اشرف ہے زید سے، یہاں من کا استعمال ہوا ہے. اور خالد الافضل، الف لام استعمال ہوا ہے، یعنی خالد بہت افضل آدمی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دل میں یہ بات ڈالی، اور 75 سال کی عمر میں اختر آپ کو احب بننے کی ڈش پیش کر رہا ہے، تاکہ آپ پیاروں میں بھی سب سے پیارے ہو جائیں. پارہ نمبر 30 سورہ انا انزلنا کی تفسیر سے پیش کر رہا ہوں، اور مفسر علامہ آلوسی مفتی بغداد علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو حدیث قدسی نقل کرتے ہیں. اور حدیث قدسی کی تعریف ہے: الحدیث القدسی هو الکلام الذی یبینہ النبی بلفظہ وینسبہ الی ربہ. یعنی حدیث قدسی وہ کلام نبوت ہے جو زبان نبوت سے ادا ہو، لیکن نبی اس کی نسبت اللہ تعالی کی طرف کر دے. یعنی حدیث ادا تو زبان نبوت سے ہوئی ہے، مگر نبی یہ کہہ دے کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے. ایسی حدیثوں کا نام حدیث قدسی ہے. یہ اصطلاحی تعریف پیش کر رہا ہوں، جس کی عربی بھی پیش کر دی. لہذا 75 سال کی عمر میں سب پیاروں میں بڑا پیارا بننے کا نسخہ اختر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے. اس سے پہلے کبھی نہیں بیان کیا، اور حدیث قدسی سے اس کا استنباط کر رہا ہوں. لعنین المذنبین احب الی من زجل المسبحین، وہ گناہگار بندے جو اپنے گناہوں پر رو رہے ہوں، آنکھوں سے خون رواں ہو رہا ہو اور خون نہ ہو تو اشک ہی سہی، مگر جذبہ تو ہو کہ اگر خون کے آنسو ہوتے تو اپنے ندامت کے آنسوؤں میں ہم خون کی آمیزش کر لیتے، جیسا کہ جلال الدین رومی فرماتے ہیں، ہر کجا بینی تو خون بر خاک کہا، پس یقیمی داں کے آن از چشم ماں۔ اے دنیا والو، شاہ خوارزم کا نواسا جلال الدین رومی شمس الدین تبریز کا خادم و غلام کہہ رہا ہے کہ پوری دنیا میں جہاں کہیں خون پڑا دیکھنا تو یقین کر لینا کہ یہاں جلال الدین رومی ہی رویا ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ یہ رونے کا جذبہ ہے کہ ہم اپنی نالائقیوں پر دریائے خون بہا کر اللہ کو راضی کر لیں۔ اے دریغا اشک من دریا بدے، تا نثارے دل برے زیبا شدے، کاش میرے آنسو دریا ہو جاتے تو اپنے مولا کے حضور اپنی ندامت کے آنسوؤں کا دریا بہا دیتا۔ ارے کم از کم تمنا تو کرو، تمنا پر بھی انشاءاللہ اجر لکھا جائے گا کہ اگرچہ میرا بندہ دریا جتنا نہیں رویا مگر تمنا تو کی، نیت تو کی، لہذا اس کو دریا کے برابر رونے کا ثواب دے دیا جائے۔ حدیث پاک ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی بعض وقت مومن کی نیت اس کے عمل سے بڑھ جاتی ہے۔ جیسا کہ بنی اسرائیل میں سخت قحط کے موقع پر ایک آدمی نے کہا کہ اے اللہ، اگر آپ اس پہاڑ کو غلہ بنا دیں تو میں آپ کے غریب بندوں میں اسے تقسیم کر دوں۔ اس وقت کے نبی پر وحی نازل ہوئی کہ اے نبی، اپنے اس امتی کو بتا دیجئے کہ ہم نے اس کے اعمال نامے میں پہاڑ کے برابر غلہ تقسیم کرنے کا ثواب لکھ دیا۔ ملا علی قاری نے مرقات شرح مشکات کی جلد نمبر 1 میں حدیث انما الاعمال بالنیات کے ذیل میں اس واقعے کو لکھا ہے۔ تو یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے لیے آنسوؤں کا دریا بہانے کی تمنا خالی اولیاء کا شرف نہیں ہے، بلکہ انبیاء کا بھی شرف ہے، بلکہ سید الانبیاء کا شرف ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہم انی اسألوکا عینین حطالتین، اے اللہ مجھے ایسی آنکھیں دے دے جو موسلا دھار بارش کی طرح برسنے والی ہوں، تسقیان القلب بظروف الدمع، تاکہ ان آنسوؤں کا پانی ہمارے دل کو سیراب کر دے، ہمارے ایمان کی کھیتی کو ہرا بھرا کر دے۔ زمین کی کھیتی پانی سے ہری بھری ہوتی ہے، اور دل میں ایمان کا درخت اور اللہ کی محبت کا باغ آنسوؤں سے ہرا بھرا ہوتا ہے۔ قبل ان تکون الدمع دما والاضراس جمرا، قبل اس کے کہ آنسو خون بن جائیں اور ڈاڑیں انگارا ہو جائیں، کیونکہ دوزخ میں رونا تو آئے گا مگر آنسو خون ہو جائیں گے، یعنی خون کے آنسو روئے گا۔ تو دنیا میں دریا کے برابر رونے کی تمنا کر لو، قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال میں دریا کے برابر رونے کا ثواب پاؤ گے انشاءاللہ۔ لہذا اللہ سے دعا کرو کہ دو چار آنسو گرنے سے ہم کو مزہ نہیں آتا، دل یہ چاہتا ہے، اے دریغا اشک من دریا بدے، تا نثارے دل برے زیبا شدے۔ حدیث قدسی لعنین المذنبین میں لفظ احب ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ گناہگاروں کا رونا، آہ و نالا کرنا مجھے ذکر و تسبیح پڑھنے والوں سے زیادہ محبوب ہے۔ انین کہتے ہیں سسکیاں بھرنے کو، جیسے چھوٹا بچہ چیخ چیخ کر رو رہا ہو اور آپ اسے ٹافی دے دیں یا سینے سے لگا لیں تو وہ اپنا رونا اچانک بند نہیں کرتا، تھوڑی دیر تک سسکی لیتا ہے۔ تو سسکی کی نقل بچوں سے سیکھ لو۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ میں نے اپنے استاذ حضرت مولانا اصغر میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے گزارش کی کہ ایک بچہ بہت رو رہا ہے، اس کے لیے تعویذ دے دیجئے۔ مولانا اصغر میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رونا تو بڑوں کو چاہیے تھا، لیکن بڑے نہیں رو رہے ہیں، اب اگر بچوں نے بھی رونا چھوڑ دیا تو عذاب آ جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، لولا رجال خشعون و شیوخ رکعون و اطفال رضعون و بہائم رتعون لسببنا علیکم العذاب صبا۔ اگر دودھ پیتے
ڈاکٹر امان اللہ ہیں، حضرت کے خاص مالی ہیں، یہ کیا کہتے کتنا حصہ حضرت کا مفلوج ہو گیا تھا، دو تہائی، بہت بڑا حصہ، ایک حصہ بالکل مفلوج ہو گیا، ایک حصہ حضرت وادہ کا بالکل مفلوج ہو گیا تھا. کھڑے ہو جائیے آپ، کھڑے ہو کے کھڑے ہو جائے ادھر مکل حضرت، یہ حضرت والا کے خلیفہ بھی ہیں اور حضرت کے خاص معالج ہیں. انہوں نے اتنی خدمت کی ہے کہ شاید ہی کوئی پورا خانقاہ کو آئی سی یو بنا دیا تھا. وہاں جتنے ڈاکٹر آتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ تو ہاسپٹل کی میں جو سہولیات ہیں اس سے زیادہ یہاں سہولیات ہیں. ایسے دل و جان سے خدمت کی انہوں نے. تو یہ کہتے ہیں ایک حصہ بالکل مفلوج ہو چکا تھا حضرت والا کا، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسی یادداشت تھی اس وقت بھی. یہ آخر میں تو حضرت والا جب بالکل ہی کمزور ہو گئے تب بیان کرنا چھوڑا تھا. میرا خیال ہے 7-8 سال تک تو بیان کیا ہے. وہ جو حضرت والا کے ملفوظات وہ آپ کے پاس کیسٹیں ہیں جو بیماری کے زمانے میں تاریخیں بھی لکھی ہوئی ہیں، تو اس کو جمع کرانا شروع کر دیں. اچھا اور رک جاؤ اور ابھی تو یہ کرامت تھی حضرت کی، اتنی بڑی کرام. وہ مضمون اچھے اچھوں کو یاد نہیں رہتی. حضرت والا کو ایک حدیث نہیں، اب دیکھیے جو پہلے علمی مضمون جو قواعد کا بیان کیا افضل کے متعلق، افضل کی کس اس کے حساب سے وہ کیسا ازبر تھا جو کہ بچپن میں پڑھا حضرت نے، اس وقت تک ازبر تھا. اور وہ اللہ تعالی نے ایسا ایسے ایسے عالی مضامین ہیں یہ کہ بڑے سے بڑے علماء بھی نہیں بیان کر سکتی. الہام ہوتا رہا حضرت کو اور یہ سب بیانات ہوتے رہے. تو ان کی سعادت ہے کہ ایسی ہستی کی انہوں نے خدمت کی، اسی کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دینی طور پہ بھی اور دنیاوی طور پہ بھی دونوں نعمتیں عطا فرمائی. جو بڑے بڑے عمر رسیدہ جا کے جو جن کے مضامین انٹرنیشنل اخبار میں شائع ہوتے ہیں، لوگ حسرت کرتے ہیں کہ اس کے بڑھاپے میں ہوتے ہوئے اس میگزین میں ان کے مضامین شائع ہوئے، ان کی جو انجیوپلاسٹی ہوئی، اللہ تعالیٰ اس میں ایسی حضرت کی کرامت ہے کہ وہ ایسے کارنامے ہوئے کہ وہ حیرت میں پڑ گئے کہ اور وہ اس میں میگزین میں دیا جو کہ ناممکن تھا، جو انجیوپلاسٹی تقریباً ناممکن تھی وہ انہوں نے کر دیا. اللہ تعالیٰ کیا سے کرے، اللہ پاک اور ترقیات عطا فرمائے. اور اسی طرح اب اپنے یعنی دین میں ہے کہ اپنے خود بھی اپنے بیوی بچوں کو سب کو اور اپنے اس میں ہسپتال میں وہاں انہوں نے پردہ لگوا دیا، عورتوں کا الگ انتظام کر دیا. بیوی بھی ان کی ڈاکٹر ہے، انہوں نے تو منع کر دیا تھا کہ ہم نہیں کریں، اس خود بھی نہیں چاہتی تھی، انہوں نے بھی اس کو نوکری نہیں کرنے دی. لیکن وہاں اب جہاں یہ نوکری کر رہے ہیں تو وہاں یہ سب اختیار اللہ نے اس نے ان کو دے دیا کہ آپ ہی سب کچھ. تو وہاں اپنی طرح انہوں نے پردہ لگوایا اس میں، اور پھر ان سے پوچھا کہ اب اگر وہ کوئی دوسری عورت آتی ہے تو پھر بار بار آ کے مجھ سے پوچھے گی. تو میں نے کہا کہ اب اپنی بیوی سے اس کا کام لو، وہ پائے گی تم سے آگے پوچھ لے گی، کوئی حرج بھی نہیں ہے، گناہ سے بچو گے. اتنی فکر ہے ماشاء اللہ، وہ سب کام دین کے مطابق کر رہے ہیں، عورتوں سے پردہ سے ماشاء اللہ. میرے بھی مجھ سے بھی اتنی محبت کرتی ہے کہ اگر آتی میری طبیعت ناساز ہوتی ہے تو رات کو ہی آ کے سوتے. تو یہ محبت اللہ والوں کی, میں تو خیر اللہ والوں کا غلام ہوں جو حضرت کی انہوں نے کی, اللہ والوں کی خدمت رائے گا نہیں جاتی. یعنی جنہوں نے حضرت والا کی جو خدمت کی ہے, اور اسی طرح وہ انشاءاللہ تعالی خود حضرت والا کو آخر میں ایک دفعہ فرمایا تھا, میں نے خود سنا, حضرت والا دیکھو یہ وہیں لیٹ گیا تھا, کیا کروں. حضرت کے سارے بھی ایک دفعہ فرمایا تھا, بلکہ شاید کئی دفعہ فرمایا کہ دیکھو میری محبت میں یہ کھانا پینا بھی بھول گیا, وہیں تکیہ رکھا اور حضرت کے پلنگ کے پاس زمین پہ بغیر بستر کے ایک تکیہ رکھ لا یا ہاتھ سر کے نیچے رکھا اور سو گئے. اللہ تو وہ رائے گا نہیں جاتی ہے, وہ ضرور رنگ لاتی ہے. تھوڑی بہت اگر کمی رہ بھی جاتی ہے اللہ اس کو پھر پورا کر دیتا ہے. اس کو اولیاء صدیقین کی آخری سرحد پہ بلا کے پھر اپنے پاس بلاتا ہے. تو یہ رائے گا نہیں جا سکتی, بس سراسی توجہ کی ضرورت ہے تھوڑی سی جو ہم لوگوں میں رہ گئی ہو. اللہ خیر, اب تو سراپا خطا ہے, میں تو سراپا خطا ہوں, لیکن مجھے تو حسرت ہے کہ میں نے حضرت سے کچھ فائدہ نہیں اٹھایا. لیکن جن لوگوں نے خدمت کی وہ ان کی خدمت انشاءاللہ کبھی بھی رائے گا نہیں جائے گی. اللہ جب فیصلہ فرماتا ہے تو اس کا فیصلہ دائمی ہوتا ہے, یہ نہیں کہ آج کچھ فیصلہ ہوا کل کو کچھ فیصلہ ہو, کیونکہ اس کا علم محیط ہے حال کو بھی اور ماضی کو بھی اور مستقبل کو بھی, سب ان کے سامنے ہے. تو جس کو اپنا پیارا ایک دفعہ بنا لے پھر اس کو مردود نہیں کرتے, کیونکہ ان کو آخر تک کا علم, جس کو سمجھتے ہیں کہ یہ آخر تک میرا وفادار رہے گا اسی کو اپنا بناتے ہیں. یعنی کہ آج اپنا بنا لیا کل اس کو مردود کر دیا. اللہ بس ان کو جو خدمت کر رہے ہیں یہ اس کی اللہ ان کو جزا, میری جو خدمت کر رہے ہیں وہ ایسی ہے کہ مجھے نہ کہیں کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے, ہر چیز کا خیال, کوئی کسی چیز کا بیمار ہوا پھیپھڑے کا ہوا تو اسپیشلسٹ کو لے آئے, اور پیٹ کا ہوا تب کسی اسپیشلسٹ کو لے آئے. ہر اسپیشلسٹ کو یہیں آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا بنا لے اور اصلاح کامل فرما دے, اور اپنی اصلاح سے بے فکر نہ کرے, اپنی خدمات کی وجہ سے کہ ہم نے ایسی خدمت کی ہے بے فکر نہ کرے, کیونکہ بے فکری جو ہے یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے, یہیں سے ابتدا ہوتی ہے. اس بے فکری کی وجہ سے یہ سمجھتا ہے کہ آدمی, میں نے تو اتنے خدمات کی ہیں, اتنے وہ کی ہے تو میں مقبول ہو گیا ہوں گا. علامات ہی بتا رہی ہیں, تو جہاں بے فکر ہوا اور نفس پہ بھروسہ کیا تو پھر نفس ڈسنا شروع کر دیتا ہے. اس لیے اس سب کا مقصد یہی ہے کہ ہم سب جو ہیں اپنی اللہ تعالی کا شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے ولی اللہ کی صحبت نصیب فرمائی, لیکن بے فکر نہ ہو, کیونکہ ہمیں یہ علم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فیصلہ فرمایا ہے, یہ تو علم نہیں ہے. لیکن علامات قرائن بتا رہے ہیں کہ اللہ سے اس سے سب رکھنا چاہیے, لیکن اس کے بھروسے پہ گناہ پہ جری نہیں ہونا چاہیے. یہی اللہ کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے. ترقی میں معنی ہے, جو ترقی ہو اس میں وہ بہت بڑی رکاوٹ ہے. اللہ ہم سب کو اس سے اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہر لمحہ اپنی نفس کا جائزہ لینے کی اور جو اپنا شیخ کہے اس کو اس پر عمل کرنے کی، جو سزا وہ بتا دے یا جو چیز وہ کہہ دے کہ یہ کرنا ہے تمہیں، یہ نہیں کرنا ہے، جب تمہیں کوئی تم سے مثلا تم سے جب کوئی خطا ہو جائے فوراً مجھے اطلاع کرو، ہر شخص کے لیے یہ نہیں تو ہر ایک کے لیے الگ الگ نسخے ہوتے ہیں، جیسے یہ ڈاکٹر ہیں ہر ایک کو ایک نسخہ تھوڑی لکھتے ہیں، ہر ایک کا نسخہ الگ ہوتا ہے، تو اگر یہ کہتا ہے کہ تو مجھے اپنے دل میں اگر تقاضا بھی پیدا ہو تب بھی مجھے اطلاع کرو، پھر اطلاع نہ کرنا یہ اس کی بات ہے کہ غفلت پیدا ہو گئی دل کچھ ہو نہیں، تو یا کوئی گناہ کا تقاضا پیدا اس وقت بھی، یا اگر پھسل بھی جاؤ تب بھی اطلاع کر دو، نگاہ خراب ہو گئی یا کسی نامحرم سے بات کر لی یا کوئی شرعی پردہ میں کمی کر دی تو بھی فوراً اطلاع کرو، جیسے ہر مریض جیسا بھی شدید ہوتا ہے ویسے ہی اس کا علاج کیا جاتا ہے، جب جیسے بہت سے چور جن کو سزا ہوئی اور پھر وہ چھوڑ دیے جاتے ہیں تو حضرت والا فرماتے تھے کہ ہر روز ایک سپاہی آ کے پوچھا ہمیں بھی یاد ہے کہ حاضر ہے، ہاں حاضر ہوں، یعنی اس کو ان کی حاضر بھی جاتی تھی یا یہاں ہے یا پھر کہیں چوری کے لیے نکل گیا، تو اسی طرح اپنے آپ کو سمجھو کہ ہم ایسے ہی چور ہیں کہ ہمیں ہمیشہ اپنی حاضری کی اطلاع دینی پڑے گی، وہاں تو سپاہی آتا تھا یا خود سپاہی بن جاؤ اپنے، بس اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا ہو ان کو، اس لیے میں نے کیا کہ سب لوگ دیکھ بھی لیں نام کا، سبھی جانتے ہیں، سبھی ان کو دیکھا بھی ہے، مگر جو ہوا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ایک تہائی حصہ حضرت والا کا مفلوج ہو چکا، ڈاکٹر ندیم نے تو کوئی تو دیکھ لیا تھا انہوں نے مگر ہمیں بتایا نہیں باوجہ تشویش کے، انہوں نے پھر بعد میں بتا دیا جب حضرت زیادہ وہ ہوا کیا، اور یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اس کی جو ریکور ہونا تقریباً بالکل ناممکن ہے، تو وہی ہوا کہ ریکوری تو نہیں ہوئی، لیکن حضرت کی کرامت تھی کہ کتنے عرصے تک حضرت والا، اور مجھے بتائیے کون سی تاریخ آخری تھی جب حضرت والا کا بیان اس میں آپ کے پاس، اس کو لکھوا دیجئے، تو یہ علوم بیماری کے زمانے کے ہیں، آج پڑھ کے مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ کتنے دقیق علوم حضرت نے بیان فرمائے، سر آج تو بہت دیر ہوئی، آپ لوگوں کے بہت سرات بھی انتظار کر رہی ہوں گی، اس وقت ڈائلسس میں کیونکہ میرا وہ بلڈ پریشر لو ہو گیا تھا اس لیے دیر لگ گئی، ورنہ تین گھنٹے میں ختم ہو جاتا ہے، اب مجھے نیند آ جاتی ہے مجھے پتہ ہی نہیں، ابھی آنکھ کھلی تو 10:30 بج رہے تھے، تو بہرحال اللہ تعالی عافیت عطا فرمائے، اور یہ جلدی سے یہ اس اتنی دیر نہ لگے اپنا جلدی جلدی ختم ہو جائے، تو اس میں کچھ میری بھی شاید اس میں وہ ہے کھانا ڈاکٹر صاحب دوپہر کو دیر میں کھا کے پھر یہ کراتے ہیں تب ایسا ہو جاتا ہے کھانا جلدی کھانے سے، ٹھیک ہے انشاءاللہ، بس آپ لوگ بھی دعا کیجئے اس برس سے اللہ نجات دے دے، اللہ کے لیے اگرچہ ناممکن ہے لیکن اللہ کے یہاں کوئی چیز ناممکن نہیں، خوب دین کا کام لے لیے مجھ سے جو زندگی بچی ہے، اور حضرت کے تمام علوم و معارف کی سب کی حفاظت ہو جائے، اس وقت تک مجھے صحت بھی دے تندرستی بھی دے اور کام بھی لے، چلو بھائی پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
چیز کتابیں جس پہ لگی ہوئی وہی نکال لیتا ہوں، وہ جتنا ہی اس کے بنا